Parlo. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. آج ہم سورہ ممتحنہ پڑھ رہے ہیں. ربط تو تقریباً یہ 10 صورتیں کے بارے میں کل میں نے کہا تھا، تقریباً وہی ربط ہے. اس سے تب پہلے توحید کا بیان تھا، اور اس صورت کے اندر اصلاح معاشرہ ہے. ابتدا میں اور انتہا میں زجر ہے ضعیف مسلمانوں کے لیے. کفار کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرے، یہ آپ کے دوست نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن ہے. اور ملت ابراہیم کے اتباع کرے. اس کے بعد پھر اسباب مقاطعہ کا ذکر ہے، اور درمیان میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے مومنین کے لیے، اور دوسرا قانون بیان کیا گیا ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سورت کے ابتدا میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے، مختصراً واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھوایا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، یہ 10 سال کا معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے اندر یہ بھی لکھوایا گیا تھا کہ یہ معاہدہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، لیکن آس پاس جو قبائل ہے ان کو اختیار ہے کہ جو قبائل آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، جو ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور شرائط ان کے لیے بھی وہی ہے جو ہمارے لیے ہے. تو بنی خدا ایک قبیلہ تھا جن کے تعلقات پہلے سے بنو ہاشم کے ساتھ تھے، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے. اور بنی بکر ایک دوسرا قافلہ تھا، ان کے تعلقات قریش کے ساتھ تھے، اس لیے وہ مشرکین قریش کے پاس چلے گئے. اور ان دو قبائل کے درمیان پہلے سے دشمنی چلی آئی تھی، بنی خدا کے درمیان اور بنی بکر کے درمیان. تو یہ لوگ بھی اس معاہدے کے اندر شامل داخل ہو گئے. تو تو ایک دن قریش نے بنی بکر سے کہا کہ مسلمان مدینہ میں ہے اور بنو خدا ان کے اتحادی ہے، وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، آپ بنو خدا کے اوپر حملہ کر دیں اور اپنے انتقام ان سے لے لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ بنی بکر نے قریش مکہ کے تعاون سے حملہ کر دیا بنی خدا کے اوپر، اور وہ لوگ بے فکر تھے کیونکہ معاہدہ تھا، تو ان کے کچھ آدمی مارے گئے اور انہوں نے حرم کے اندر داخل ہو کر یہ خیال کیا کہ قریش ہمیں بچائیں گے، لیکن قریش نے بنی بکر کا ساتھ دیا اور ان کو نہیں بچایا۔ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اگلے دن یا اس سے کچھ دن بعد، لیکن اطلاع آپ کو مل گئی تھی۔ بنی خدا کا ایک آدمی آیا اور مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، اس نے وہاں ایک قصیدہ پڑھا اور اس قصیدے کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر اور مسجد حرام کے اندر ہمیں ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ مارا ہے اور میں آیا ہوں مدد کے لیے۔ ابو سفیان نے بھی قوم کو سمجھایا کہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے، معاہدہ توڑ دیا، مسلمان پہنچ جائیں گے مدد کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہوگا، کہا کہ بس واپس چلتے ہیں مدینہ اور ان سے دوبارہ معاہدہ کرتے ہیں۔ ابو سفیان آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے معذرت کی، حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، معذرت کی، اور اس طریقے حضرت علی کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت فاطمہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی بی بسی کا اظہار کیا، کہا کہ یہ جو حضرت فاطمہ کا بیٹا ہے یہ کہے کہ میں نے معاہدہ بحال کر لیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی سے کہا کہ اب میں کس طریقے سے یہاں سے نکلو عزت کے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ان سے یہ کہو کہ بھائی ہمارا آپ کا جو معاہدہ ہے اس طریقے سے بحال ہے، اور اس کے بعد پھر نکل جانا۔ اس طریقے سے کہہ کر نکل گئے، مکہ پہنچے، لوگوں سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بس اس طریقے سے، میری بات تو کسی نے نہیں سنی، آخر میں حضرت علی نے یہ کہا تھا اور میں مسجد کے باہر کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ ہمارے آپ کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ بحال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بس حضرت علی نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، ہمارے طرف سے تو معاہدہ بحال ہے، لیکن وہ اس کو منظور کرتے یا نہیں کرتے، انہوں نے تو منظور نہیں کیا۔ بہرحال ایک خاتون کو انہوں نے بھیج جائے سوسی کے لیے زغینہ، وہ آئی اور یہاں مسلمان لگے ہوئے تھے تلواریں درست کرنے میں، تیز کرنے میں، اور اسی طریقے سے تیر کمان درست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کہاں حملہ کرنا ہے، تیاری کا حکم دیا تھا۔ تو وہ خاتون ایک گھر میں گئی، دوسرے گھر میں گئی، لوگوں سے پوچھا کہ کیا تیاری ہو رہی ہے، تو سب نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا تو کام یہی ہے، ہر وقت اپنے تلوار تیر کمان کو درست کرنا، تلواروں کو تیز کرنا۔ تو بہرحال جب وہ جانے لگی تو حاتب ابن ابی بلتا ایک صحابی تھے اور یہ مہاجرین میں سے تھے اور بدری صحابی ہے، انہوں نے ایک خط دیا سنادید قریش کے نام اس خاتون کو، اور ایک روپے بھی ساتھ دے دیا، کہا کہ یہ میرا خط ہے، یہ پہنچا دینا۔ وہ خاتون تو آئی تھی جاسوسی کے لیے، تو وہ خط لے کے جب وہ نکلی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، تو آپ نے حضرت علی کو اور حضرت زبیر بن عوام کو اور اس طریقے سے حضرت مقداد بن اسود کو روانہ فرمایا اور کہا کہ روضہ خاخ کے پاس ایک خاتون ہے، ان کے پاس ایک خط ہے، سیدھا چلے جاؤ اور ان سے وہ خط لے کے آنا۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو یہ خاتون وہاں موجود تھی اور جا رہی تھی مکی کی طرف، تو ان حضرات نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس خط ہے، خط نکالو۔ انہوں نے کہا میرے پاس خط کہاں ہے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا وہ مانی نہیں، میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو حضرت مقدار نے حضرت علی سے کہا کہ شاید یہ خاتون وہ نہیں ہوگی، کوئی اور خاتون ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہی خاتون ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا یہ وہی خاتون ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ لا تخرجن او لا نجردن کہ آپ کے پاس خط ہے، یا تو خط نکالو ورنہ یہ ہے کہ ہم آپ سے کپڑے اتاریں گے۔ تو وہ خاتون سمجھ گئی کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے وہیں سے خط نکالا اور دے دیا۔ خط لے کر آئے مدینہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے۔ خط جب حضرت تک پہنچایا، آپ نے فرمایا کہ پڑھ کر سناؤ، تو پتہ چلا کہ خط حاتب ابن ابی بلتاع کی طرف سے الی صنادید مکہ، اور خط کے اندر کوئی جاسوسی کی بات نہیں تھی۔ خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ نکلنے والے ہیں آپ کی طرف، اور کہا کہ وہ لشکر جو ہے نا بالکل کس کی طرح ہے، رات کی طرح ہے، یعنی اس طریقے سے اتنا بڑا لشکر ہے۔ اور کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوجہ الیکم بالجیش کاللیل ویسیر کالسیل، یعنی وہ لشکر بالکل رات کی طرح ہے، اور جب وہ چلے گا تو بالکل اس طریقے جیسے سیلاب کا پانی ہے، اور تم لوگوں کے بس کے بعد نہیں اس سے مقابلہ کرنا۔ یہ تو حضرت اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اگر وہ تنہا آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی اور وہ آپ کے لیے کافی ہوتے، یہ تو بہت بڑا لشکر ہے۔ تو حقیقت کے اندر اس خط کے اندر بڑا رعب ڈالا گیا تھا مکے والوں کے اوپر، لیکن اس طریقے سے ان کو اطلاع بھی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پاس وحی بھیجی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ تو منافق ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر وقال افعلوا ما شئتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف دیکھا تھا، اور بدر والوں کی قربانیاں جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ بدریو آج کے بعد جو تمہارا جی چاہے کرو، اور تمہیں اپنے جو ہے نا کسی عمل کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بدری صحابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ مناسب نہیں تھی، تو ہمارا ساتھی ہے، تو رو پڑے کہ میں نے ایسی بات کیوں کہی، اور پھر حاتم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اور میرا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اللہ کے حق اور سچ نبی ہے، اور میرے خط لکھنے سے نہ آپ کو نقصان ہے نہ مسلمانوں کو نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہو کر رہے گا، لیکن میں نے خط اس لیے لکھا ہے کہ یہاں جتنے مہاجرین ہیں پیچھے مکہ کے اندر ان کے عزیز و اقارب موجود ہیں، اور میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے بچے وہاں پر ہیں، تو اس لیے ان کی زندگی غیر محفوظ ہے۔ تو میں نے خط اس لیے لکھا کہ میرے خط لکھنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مسلمانوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن سرحدی مکہ کے جو ہمدردیاں ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائے گی، اور میرے بچوں کی زندگی وہاں محفوظ ہو جائے گی، اس لیے میں نے خط لکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا، اور قرآن مجید کی یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہو گئی، اور آئندہ مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو مت ٹھہراؤ میرے دشمن اور آپ کے دشمن اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، مت ٹھہراؤ۔ تلقون الیہم بالمودت، کہ آپ دوستی کی خطوط ان کی طرف بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم، جب کہ حال یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اس کتاب سے جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے طرف نازل کی ہے، اس نبی سے جو نبی آپ کے طرف اللہ کے طرف سے مبعوث ہوئے۔ یخرجون الرسول وإیاکم، اور یہ دوسرا معنی ہے دوستی سے، کہ آپ کو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دین اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے خط سے کہ انہوں نے نکالا اللہ کے رسول کو اور تم کو مکے سے۔ انتومنو باللہ ربکم, اور کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم اپنے تم اللہ کے اوپر جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان رکھتے. ان کنتم خرجتم جہاداً فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودتی, اگر تم نکلے ہو جہاد میں, جہادی سفر میں, اللہ کے راستے میں, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, تو یہاں تو اور زیادہ ضرورت تھی کہ آپ کافروں کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائے. ایسے موقع میں آپ ان کی طرف دوستی کے خطوط لکھتے ہو, پیغامات بھیج دیتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ, میں خوب جانتا ہوں اسے جو تم چھپاتے ہو اور اسے جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تم میں سے جو بھی آدمی یہ کام کرے گا وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا, سیدھے راہ سے وہ بھٹک گیا. لیکن حاتب ابن ابی بلتا کے بارے میں جب قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی وہ خوشی سے رو رہے تھے, رو رہے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ڈانٹ ضرور پلائی ہے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر, لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے خطاب کس کے ساتھ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ. یہ خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ مجھے تو ڈر لگا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے کی وجہ سے میں اسلام سے نکل گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے کس کے ساتھ فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ فرمایا ہے. تو اس خطاب کی وجہ سے مجھے خوشی ہے, اور ڈانٹ جو ہے جو پلائی گئی ہے اس کا تو میں مستحق ہوں. یسقفوکم یکونو لکم, اگر تم ان کے ہاتھ میں آ گئے یا تم ان کے ہاتھ میں آ جاؤ تو یہ آپ کے دشمن ہے اور آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے, اور آپ کے ساتھ جو برتاؤ ان کا ہوگا وہ بالکل دشمنوں والا ہوگا. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ, اور ان کے ہاتھ آپ کے طرف بڑھیں گے, ان کے زبان آپ کے خلاف بولے گی بالکل برائی کے ساتھ, ان کی زبان جو ہے نا آپ کے خلاف استعمال ہوگی اور ان کے ہاتھ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ استعمال ہوں گے اور بڑھیں گے برائی کے ساتھ. تو یہ تو آپ کے دشمن ہے, کسی بھی صورت میں یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ودو لو تکفرون, اور یہ پانچواں معنی ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ آپ کو اسلام سے محروم کر دے اور کفر میں داخل کر دے. ایسے لوگوں کی طرف آپ دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے رحم کے رشتہ داروں کے لیے, اولاد کے لیے, بیوی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا, اتنی بڑی غلطی کی, جبکہ اولاد, بیوی, قوم, قبیلہ قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گا. اس لیے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اولاد بچانے کے لیے, بیوی کو بچانے کے لیے آپ اسلام کے خلاف چلے اور اسلامی ریاست کو نقصان پہنچائے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اور یہ تو قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گے. لیکن اسلام کے خلاف ایک قدم آپ کا اٹھا کر آگے چلنا اور اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانا, اس سے آپ کو نقصان ہوگا. اس لیے آئندہ کے لیے احتیاط کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے گریز کرے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں, والذین معہ, اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھ تھے. تو ساتھ تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ تھے, یعنی وہ تمام کے تمام لوگ کہ جو ملت ابراہیمی پر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو یہ شامل ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا تم جن جن کی پوجا کرتے ہو ہم ان سب سے بری ہے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوتا، اور کہا کہ ہم تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اب شروع ہو گئی ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی، اور اس طریقے سے والبغضاء، دشمنی یعنی ظاہری اعضاء سے جو صادر ہوتی ہے وہ دشمنی ہے، عداوت ہے، اور بغضاء دل کے اندر بھی ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں ابدا ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے. الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار پڑھوں گا. لیکن استغفار یہاں کس کے معنی میں ہے؟ ہدایت کے دعا کے معنی میں ہے، کہ میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا، لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ کہا کہ میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، یا اللہ ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں، تیرے طرف ہم رجوع کیے ہوئے ہیں، اور تیرے طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے. تو یہ ملت ابراہیمی ہے، آپ کو ملت ابراہیم کا اتباع کرنا چاہیے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں سب نے یہ اعلان کر دیا کہ کافر ہمارا دشمن ہے، ہم کافر ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ اعلان دشمنی کر لیا ہے، جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ہمارا دشمن ہے. ظاہراً بھی یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ دشمنی ہوگا، اور دل میں بھی ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، لہذا کسی بھی صورت کے اندر ہم دوستی کا ہاتھ ان کے طرف نہیں بڑھائیں گے. یہ ملت ابراہیمی ہے، اس ملت ابراہیمی کا آپ کو اتباع کرنا چاہیے تھا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنائے کافروں کے لیے، تخت مشخ نہ بنائے، یعنی ہم کمزور ہو اور اس طریقے سے ان کے لیے سامان آزمائش بن جائے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. وغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، اور تو زبردست حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آپ کے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی ہر اس آدمی کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا، اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو اعراض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی اور حمید ہے، اللہ کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. أَسَلَّ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک خوشخبری سناتے ہیں ایمان والوں کو، کہ یہ جو لوگ ہیں آج آپ کے درمیان اور ان کے درمیان دشمنی ہے، مکے والے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے وقت کے اندر ان کو تمہارا دوست بنا دے، یعنی ان کو اسلام لانے کی دعوت توفیق دے دے، اور اس طریقے سے مکہ فتح ہو جائے، اور مکے کے رہنے والے لوگ آپ کے درمیان ان کے درمیان آج دشمنی ہے، لیکن آنے والے کل وہ مسلمان ہو جائے، اور اس طریقے سے پھر یہ آپ کے دوست ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے. حاتب ابن ابی طلحہ، آپ نے غلطی کی ہے، لیکن اللہ بخشنے والے مہربان ہے، اللہ نے آپ کی غلطی کو معاف کر دیا. اللہ بخشنے والے مہربان ہے، آج جو مکے والے بتوں کے سامنے پڑے ہیں، کل جب ان کو احساس ہو جائے گا اپنی غلطی کا، اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسلام کے اندر ان کے داخل ہونے کو قبول فرمائیں گے، پھر یہ مسلمان ہوں گے۔ اور اس طریقے سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں، تعلقات والے ہیں، گاؤں بستی والے ہیں، اور بچپن کے دوست ساتھی ہے، لنگوٹ ہے، ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ پھر ملاقاتیں کرتے رہو اور اس طریقے سے گپ شپ لگاتے رہو، لیکن جب تک وہ کافر ہے تو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے طرف دوستی کے ہاتھ بڑھائیں۔ ہاں ایک صورت ہے، جب تک وہ کافر ہے آپ ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وہ کافر جو ابھی تک آپ کے ساتھ لڑے نہیں ہے، وہ کافر جو ابھی تک آپ کے ساتھ لڑے نہیں ہے ان کے ساتھ آپ بھلائی کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ کافر جنہوں نے ابھی تک آپ کو آپ کے آبائی وطن سے نہیں نکالا، اب مکے والے تو آپ سے لڑے بھی ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے آپ کو آپ کے آبائی وطن سے نکالا ہے، لہذا ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے ہو جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو کافر ہے جو آج تک آپ کے ساتھ لڑے نہیں ہیں اور آپ کو انہوں نے اپنے علاقے سے نکالا نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ تعلقات رکھ سکتے ہو، بھلائی کر سکتے ہو۔ لا ينهاكم الله عن الذين، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدارات کی اجازت دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ، لم يقاتلوكم في الدين، کہ جو آپ کے ساتھ دین میں دین کی وجہ سے آپ کے ساتھ لڑے نہیں ہیں، ولم يخرجوكم من دياركم، اور آپ کو انہوں نے اپنے گاؤں بستیوں سے نہیں نکالا، ان تبروہم، ان کے ساتھ آپ بھلائی کر سکتے ہو، وتقسطوا الیہم، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کر سکتے ہو۔ اسلام نے یہاں اجازت دی ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں منع کرتے ہیں مدارات سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں دین کی وجہ سے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ، اور سب شریک ہو گئے آپ کے نکالنے میں، مل بیٹھ کر جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، ان کے ساتھ مدارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منع کرتے ہیں، اَن تُوَلُّوهُمْ، کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کرے، اس سے شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منع کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے آئندہ جو اس قسم کے کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا جو آپ کے ساتھ لڑے ہیں، جنہوں نے آپ کو آپ کے آبائی وطن سے نکالا ہے، تو وہ پھر ظالم ہوگا، لہذا آئندہ کے لیے احتیاط کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم، تمہارے پاس مہاجرات کے احکام ہے، یعنی ایسے مومن عورتیں کہ جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے، فامتحنوہن، آپ ان کا امتحان لے لیں، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتے ان کی ایمان کی، لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ان کا امتحان لیں، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اس لیے کہ جاسوس خواتین بھی آ سکتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ جو خاتون ہجرت کر کے آپ کے پاس آئی ہے مومن ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ یکدم اعتماد نہ کریں، بلکہ کیا کریں، جانچ پڑتال کریں اور امتحان لیں، اور جب آپ امتحان کے بعد مطمئن ہو جائے کہ یہ جو خاتون چل کر ہمارے پاس آئی ہے یہ مسلمان ہے، مسلمان ہو کر آئی ہے، فلا ترجعوهن الى الكفار، تو اب دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ ان کو واپس دار الحرب نے بھیجے، یہ مسلمان ہو کر آئی ہے، اب آپ اس کو روکے واپس نے بھیجے، لاہن حل لهم، وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اب یہ نہ کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ کافر اس کے لیے حلال ہے، لہذا اگر دارالحرب کے اندر اس کا شوہر ہے اور وہ کافر ہے تو اب یہ نہ اس کے لیے حلال ہے نہ وہ اس کے لیے حلال ہے، لہذا اس کو آپ واپس نہ کریں، اس لیے کہ مسلمان ہے، مسلمان ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے دارین بھی مختلف ہو گئے ہیں، یہ دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں داخل ہو گئی ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، اس کو واپس نہ کریں۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، ہاں اس کا جو شوہر ہے دارالحرب میں اس نے مہر میں جو کچھ ان کو دیا ہے آپ وہ سب کچھ ان کو واپس کر دیں، کہ آپ نے نکاح کیا تھا، آپ کی بیوی تھی، تو جو مہر آپ نے ادا کیا ہے اپنا مہر وصول کرے، یہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئی ہے، اب یہ مسلمان ہے اور آپ کے ساتھ اب یہ زندگی نہیں گزار سکتی ہے، لہذا اس نے جو خرچہ کیا ہے، جو مہر وغیرہ دیا ہے، وہ واپس کر دے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور جب آپ ان کا مہر ادا کرو تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسے خواتین کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ نکاح کرے اور رابطہ کرے ان کے جو سابقہ شوہر ہے ان سے، اور جو کچھ مہر میں انہوں نے دیے ہے آپ وہ اس کو واپس کر دیں۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور یہ حکم آیا کہ جو مسلمان مدینہ میں رہتے ہیں اگر ان کی نکاح میں عورتیں ہیں مکہ میں رہ رہی ہے اور وہ ابھی تک مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کو آزاد کر دے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کے ناموس کو آپ مزید اپنے پاس رو کے نہ رکھیں بلکہ اس کو آپ آزاد کریں۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اور اس طریقے سے معلوم کرے تم نے جو خرچہ دیا ہے وہ وصول کرے، یا جو عورتیں مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے تو جو دارالحرب کے اندر ان کے شوہر ہے ان سے معلوم کرے انہوں نے جو مہر وغیرہ دیا ہے وہ ان کو دے دے، اور اس طریقے سے آپ کی بیویہ اگر دارالحرب میں ہے اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی ہے تو اب تک رو کے رکھنے کی اجازت دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، مزید اس کو آپ روک نہیں سکتے ہو، لہذا اس کو آپ فارغ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو بیویاں تھیں مکے کے اندر اور ان کا روب تو ضرب المثل تھا، اس لیے ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہی۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غیرتی آدمی ہے، لیکن غیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو نہ مانیں، قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی غیرت ہے، اور اس کے خلاف چلنا یہ بھی غیرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو، جو دو بیویاں تھیں وہاں مکے کے اندر، ان کو طلاق دے دی، اور ایک کے ساتھ پھر حضرت معاویہ نے نکاح کیا تھا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے میں تھے۔ اور یہ قانون آیا، ایسا کسی نے کیا نہیں، لیکن یہ قانون آیا کہ جو خاتون یہاں سے مرتد ہو کر وہاں چلی جائے، اور یا یہ ہے کہ جو خاتون وہاں سے مسلمان ہو کر یہاں پہ آ جائے، یا جو آپ کی عورتیں وغیرہ وہاں مکے میں ہیں آپ نے طلاق دے دی تو وہ وہاں شادی کر سکتی ہیں، جو مہر وغیرہ آپ نے دیا ہے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ پابند ہے کہ وہ مہر آپ کے حوالے کریں گے، اور جو عورتیں مسلمان ہو کر آئے تو آپ ان کے شوہر سے معلوم کر لے جو مکے میں ہے کہ آپ نے کتنا مہر دیا تھا، وہ مہر ان کو واپس کر دے، اور اس طریقے سے ان خواتین کے ساتھ آپ پھر نکاح کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، واللہ علیم حکیم۔ فَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ اب یہاں ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر جو خواتین آپ کے پاس ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوئی ہے, تو اب ظاہر حکم تو آیا مسلمان غیر مسلم خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. وہ چلی گئی دارالحرب اور وہاں اس کے ساتھ جس نے نکاح کر لیا اس نے آپ کا دیا ہوا مہر آپ کے پاس نہیں بھیجا. پھر ان کی عورتیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی, اور اسی طریقے سے ان کا مال آپ کے ہاتھوں میں آیا. تو اگر ان کی کوئی خاتون آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی, وہاں سے وہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئی ہے, تو اس کا جو شوہر مکی کے اندر اس نے مہر میں جو کچھ دیا ہے اس خاتون کو, اب مدینہ کے اندر نکاح کرنے والا وہ مہر مکے والے شوہر کے پاس نہیں بھیجے گا, بلکہ اس مسلمان کو دے گا جس مسلمان کی بیوی یہاں سے چلی گئی مکہ, وہ مسلمان نہیں تھی, غیر مسلم تھی, اسلام قبول نہیں کیا, اس لیے وہ چلی گئی, اور مکے میں جس نے نکاح کیا اس نے اس کا جو مہر تھا, جو مہر اس نے دیا تھا وہ نہیں بھیجا. تو اب یہ آدمی وہاں مہر نہ بھیجے بلکہ اس کو حوالے کر دے تاکہ اس کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ مل جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ, تو یہ وہ حکم تھا جو میں نے خلاصے کے اندر بتایا تھا کہ یہاں ایک حکم آخر میں ایمان والوں سے متعلق ہے, اور ایک قانون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے سورت کے آخر کے اندر. اب دوسرا حکم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے وہ یہ ہے, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مومنات آپ کے پاس آئے بیعت کرنے کے لیے تو آپ بیعت کر سکتے ہو, ایسے مومنات سے بیعت لے سکتے ہو, اس کو بیعت علی الطاعات کہتے ہیں, جائز ہے, کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر خواتین نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ جس طریقے سے آپ نے مردوں سے بیعت لی ہے ہم بھی بیعت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفا کے پاس جمع ہو جاؤ. یہ خواتین تمام کے تمام صفا کے پاس جمع ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے اس حصے پر چڑھے جس حصے پر آپ فتح مکہ سے تقریباً 20-22 سال پہلے چڑھے تھے, بلکہ 20-22 سال پہلے چڑھے تھے, اور جہاں آپ نے پہلا اعلان کیا تھا کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحون, وہاں پر آپ چڑھے, اور اس طریقے سے ان تمام خواتین سے آپ نے قولاً بیعت لی. الا اللہ یشرکن باللہ, بیعت کس بات پر تھی؟ اس بات پر تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ولا یسرقنا, اور چوری نہیں کرو گے. تو حضرت ابو سفیان کی بیوی کڑی ہو گئی, کہنے لگی حضرت میرا شوہر بڑا بخیل آدمی ہے اور بچوں کا خرچہ پورا نہیں دیتا, تو میں ان سے پوچھے بغیر ان کے مال سے بچوں کا خرچہ اٹھاتی ہوں, تو کیا یہ بھی چوری میں ہے؟ چوری میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چوری میں نہیں آئے گا, آپ بچوں کے لیے, جب شوہر بخیل ہے نہیں دیتا تو بچوں کے لیے آپ خرچہ اٹھا سکتی ہو ان کے مال سے. اور ولا یزنینا, اور زنا نہیں کرے گی. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی, حضرت کیا کوئی آزاد عورت, پاک دامن عورت زنا کر سکتی ہے؟ ولا یقتلن اولادہن, اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرے گی, تو میں سے کوئی جو ہے خاتون اپنے اولاد کو قتل نہیں کرے گی. تو یہی خاتون کھڑی ہو گئی جو مکے کے سردار کی بیوی تھی, کہنے لگی کہ رب بیناہم صغارا وقتلتہم کبارا, کہ ہم نے تو چھوٹا بڑا کیا تھا ان کو, اپنی بچوں کو, اور جب وہ جوان ہو گئے تو بدر کے اندر آپ نے ان کو مارا, اور آج ہمیں کہتے ہو کہ اولاد کو قتل نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور فرمایا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا اور آپ نے بھیجا تھا اپنے بچوں کو بدر جو ہے نا قتل کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے پھر ہمارا ہمیں جو ہے نا ان کو مارنا وہ ہماری مجبوری تھی. یار اس طریقے سے کھلم کھلم آپ کے مجلس میں خواتین گھڑی ہوتی تھی اور اس طریقے سے باتیں جو ہے نا وہ کرتی تھی. تو اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. ولا یعصینک فی معروف, اور شریعت کے کس حکم کے اندر آپ نافرمانی نہیں کریں گے. فما یعہن واستغفر لہن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور اس طریقے سے آپ نے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگی. ان اللہ غفور رحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, اب وہی بات جس سے سورت شروع ہو گئی تھی واپس آخر میں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس بات کو دہراتے ہیں تاکہ یہ سبق اچھے طریقے سے آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. پھر حکم ہے ایمان والو, ایمان والو, لا تتولوا قوما, ایسی قوم کو دوست نہ بنانا, ایسی قوم کو دوست نہ بنانا. غضب اللہ علیہم, جو کافر ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب ہے. قد یئسوا من الآخرہ, اور وہ بالکل آخرت سے نا امید ہے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جس طریقے سے وہ کافر جو قبروں میں چلے گئے اور احوال قبر کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رحمت سے کیا ہے وہاں نا امید پڑے ہیں. ایک مطلب یا یہ ہے کہ جس طریقے سے جو لوگ قبروں میں پہنچ گئے اور تم نا امید ہو ان کے واپسی سے کہ یہ لوگ واپس نہیں آ سکتے ہیں, تو اسی طریقے سے جو لوگ نا امید ہے آخرت سے, کفر کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت اور پٹکار ان کے اوپر پڑی ہے, ایسے کافروں کے ساتھ آپ دوستی نہ کرے, ان کو دوست نہ بنائے اور اس طرح ان کے طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائے. تو جو سبق ابتدا میں آپ کو پڑھایا گیا وہی سبق پھر آخر کے اندر دوبارہ دہرایا گیا. سورہ صف, یہ سورت تغابن کے بعد اور جمعے سے پہلے نازل ہوئی ہے. سورہ ممتحنہ میں زجر تھا کمزور مسلمانوں کے لیے, اب اس صورت کے اندر ان کمزور مسلمانوں کا, ان ضعفاء کا بیان آیا ہے. اور یا یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ میں تذکرہ تھا اہل ایمان کا, تو یہاں تذکرہ ہے منافقین کا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین خطابات کیے ہیں. سب سے پہلے مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا ہے, مسئلہ توحید کے بعد پھر تین خطابات ہیں اہل ایمان کو از بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل نے جب جہاد کے اندر کمی کوتاہی کی اور سستی اور کاہلی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا, اس لیے آپ جہاد میں کمی کوتاہی نہ کریں, سستی کاہلی نہ کرے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت وہی ہے. جو جہاد میں سستی کاہلی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں لیت العلہ کرتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کا بیان ہے۔ توحید باری تعالیٰ کس شکل صورت میں یہاں بیان کیا گیا ہے؟ عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اب تنبیہ ہے ایمان والوں کو، ایمان والوں کیوں کہتے ہو وہ بات جو پھر کرتے نہیں ہو؟ ہمیشہ وہی کہنا چاہیے جس کو آپ نے کرنا ہو، اور جو کرنا نہ ہو وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون، بیزاری کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ آپ کو یہ بات کہے اور پھر کرے نہ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، جہاد کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، جہاد کرتے ہیں صفاً قطار سے، یعنی منظم طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے، اس طریقے سے منظم ہو کر، مربوط ہو کر وہ جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اور ابتدا کے اندر ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، صحابہ کرام نے جب مرحوم کو دفن کیا، فارغ ہو گئے، تو ایک طرف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے قبر کے مٹی کو برپشت ماہی درست فرمایا، اور پھر چھوٹے چھوٹے کنکر آپ نے اس کے اوپر چھن دیے، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ نے جس طریقے سے مٹی کو ڈالا تھا میت کے اوپر آگے پیچھے، تو اس سے میت کو نقصان نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے جب مٹی کو درست کیا تو اس سے اندر قبر کے اندر جو مرحوم پڑا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ جب آپ کوئی کام کرے تو اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، مضبوطی کے ساتھ کام کرے، اس لیے میں نے مٹی کو درست کیا۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایمان و ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں قطار باندھ کر۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے، یعنی منظم طریقے سے وہ جہاد کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں دشمن کے ساتھ۔ تو اس طرح منظم ہو کر جنگ کرنا دشمنان اسلام کے ساتھ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے ایسی باتیں کہی تھی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ انہوں نے ان باتوں کو برداشت کیا اور صبر اختیار کیا۔ لہذا تکلیف دہ باتیں اگر آپ کو سننی پڑے اپنوں سے غیروں سے تو صبر کیا کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اور یہ دلیل نقلی ہے جو متعلق ہے عیدا سے، موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي، موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تو ظاہر ہے رسول کو کوئی اذیت نہیں دیتا، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ مجھے اذیت نہ دو، لیکن آپ مسلسل مجھے اذیت دیتے رہتے ہو۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اور جب وہ ٹیڑھے چلے، جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا، ٹیڑھا کر دیا. ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے. اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے صفوں کو درست رکھ کے نماز میں، ورنہ یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کے صف ٹیڑھی ہے تو اس کا اثر آپ کے دل پر ہوگا، اللہ آپ کے دلوں کو کیا کر دیں گے، ٹیڑھا کر دیں گے. تو جو لوگ ٹیڑھے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا، ٹیڑھا کر دیا اور پیر دیا دین حق سے. واللہ لا یہد القوم قوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی دل کو ٹیڑھا کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اس کو ہدایت مل جائے، وہ محروم رہتا ہے پھر ہدایت ملنے سے، اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوتا ہے، اندھیروں پر ہوتا ہے. اس لیے آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کسی عمل سے ناراض ہو گئے اور آپ کے دل کو گما دیا اسلام سے، کس کے طرف؟ کفر کے طرف، تو ساری زندگی پھر کفر میں گزرے گی اور اس طریقے سے دنیا سے کفر کے حالت میں آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤ گے. اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کے اوپر ثابت قدمی کی دعا مانگو. اچھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ دلیل نقلی ہے جو تکذیب سے متعلق ہے. دو باتیں ہیں، ایزا تکذیب. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا، دلیل نقلی ہے، دلیل نقلی جو متعلق ہے ایزا سے، اور دلیل نقلی دوسرا واقعہ جو متعلق ہے کس سے، تکذیب سے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں مجھ سے پہلے جو تورات نازل کی گئی ہے اس کے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد، اور میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا جس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءهم بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، قالوا هذا سحر مبین، تو قوم نے کیا کہا کہ یہ تو کلا جادو ہے، تکذیب کی قوم نے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں واقعات کو ذکر کیا، پہلا واقعہ ایزا سے متعلق ہے، دوسرا واقعہ تکذیب سے متعلق ہے. تو دیکھو یہ پیغمبر ہے اور جلیل القدر پیغمبر ہے، آپ سے پہلے گزرے ہیں، قوم نے ان کو اذیت دی ہے، قوم نے ان کی تکذیب کی ہے، لہذا اگر اس قسم کے حالات سے آپ کی قوم، آپ کی امت آپ سے پیش آئے تو صبر اختیار کرے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے. تو جہاد کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ کیا ہے، مخالفت رسول ہے. جب لوگوں نے اس طریقے سے مخالفت کی تو جہاد کا حکم آیا. وہ یدعا الی السلام الی الاسلام، اور رسول ان کا دشمن نہیں ہے، وہ تو ان کا خیرخواہ ہے، اور وہ ان کو دعوت دیتے ہیں کس کے طرف، اسلام کے طرف، وہ اسلام کے طرف لوگوں کو پکار رہا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں اس پر جھوٹ وغیرہ جو ہے نا بول اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اس طریقے سے نبی کی تکذیب کرتے ہیں. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، ان کی پوری کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجائے اپنے پنکھوں سے، لیکن جس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ پھیلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ ان کے پنکھوں سے بجے گا نہیں، لیکن ان کا عمل سامنے آ گیا. اور ان کا یہ عمل ان کی بدبختی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نور کو کمال تک پہنچائے گا، چار دانگ عالم میں اللہ آپ کے نور کو پھیلائیں گے. ولو کرے حل کافرون، اگرچہ آپ کے محنت کا پھیلنا، آپ کے دعوت کا پھیلنا کافروں کو ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدا، اور یہ آیت یہاں بھی ہے، توبہ میں بھی ہے، اور اس طریقے سے فتح میں بھی ہے، اور یہ تینوں صورتیں اس میں جہاد کا ذکر ہے، تو گویا کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے ہے. آیت کا تعلق کس سے ہے؟ جہاد سے ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا، یہ اتمام نور کا سبب یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار کیوں نہ ہو، ناپسند کیوں نہ ہو. تو یہاں بھی جہاد کے ذیل میں اس آیت کو نازل کیا گیا، فتح میں جہاد کے ذیل میں صحت کو نازل کیا گیا، توبہ میں جہاد کے ذیل میں صحت کو نازل کیا گیا. تو ایک واضح پیغام ہمیں یہ ملا کہ دین اسلام کو غلبہ ملے گا جہاد سے ملے گا. دین اسلام ساری دنیا پر غالب ہوگا، غالب آئے گا، اور عزت ملے گی، اور غلبہ کس سے ملے گا؟ جہاد سے ملے گا. یہ سبق کل کر جو ہے نا سامنے آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، یہ آخرت کی تجارت کا یہاں بیان ہے، اور اس طریقے سے ساتھ ساتھ انجام کا بیان بھی ہے. اے ایمان والو، تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں خبر نہ دو، تنجیکم من عذاب علیم، کہ اس تجارت کی وجہ سے آپ کو دردناک عذاب سے نجات مل جائے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اب وہ تجارت یہ ہے، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد اب تجارت کیا ہے؟ تجاهدون في سبيل الله، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، باموالكم وانفسكم، اپنے مال اور جان سے. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو. تو یہ بہترین تجارت ہے. یغفر لکم، انجام، نفع اخروی. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالی اس تجارت کی وجہ سے تمہارے خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، اور تمہیں ان جنتوں کے اندر داخل فرمائیں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور جہاں عمدہ محلات بنائے گئے ہیں، فی جنات عدن، رہنے کے جنت کے اندر، یعنی یہ رہائشی علاقہ ہے، اور وہ بہترین محلات آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ بہترین تجارت ہے، کامیاب تجارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے رہنمائی اس تجارت کی طرف کی ہے، کس تجارت کی طرف آ جائے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور اس فائدے کے علاوہ ایک دنیاوی فائدہ بھی ہے اس تجارت کے اندر، اور ظاہر ہے آپ دنیا میں رہتے ہو تو دنیاوی فائدہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو وہ فائدہ بھی ہے اس تجارت کے اندر، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور فائدہ بھی ہے دنیاوی فائدہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اور ان قریب فتوحات کے دروازوں کا کھل جانا، فتوحات پہ فتوحات ہوگی، اور اس طریقے سے مال غنیمت آپ کے ہاتھوں لگے گا، اور غیر مسلموں کی ریاستیں آپ کے قبضے میں آئے گی، آپ کے تحویل میں آئے گی. وبش، تو یہ ایک دوسرا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی تھی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی آواز لگا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا آواز لگائی تھی؟ للحواریین من انصاری الی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مددگار ہیں. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کون ہے میرا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے کون تیار ہے؟ تو انصار نے کہا کہ ہم بس اللہ کی دین کی خدمت کے لیے تیار ہیں, جہاد کے لیے ہم تیار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ. انصار نے جہاد کیا تھا, جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے حواریین, جو عیسیٰ علیہ السلام کے انصار تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو جہاد نہیں ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تنظیم بن رہی تھی, اور جب تک تنظیم نہ بنے تو جہاد نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد نہیں ہوا تھا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کر دیا اور یہ جماعت جو ہے نا یہ تیار ہو گئی جہاد کے لیے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد پھر اس تنظیم نے جہاد کیا ہے اور اس جماعت نے جہاد کیا ہے. اور ان کے جہاد کی وجہ سے کیا ہوا پھر؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ. ایک جماعت تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت وہ ایمان لے کر آئی. حواریین کی جہاد اور تبلیغ کی وجہ سے ایک جماعت ایمان لے کر آئی, وکفرت طائفۃ اور ایک جماعت نے انکار کر لیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا. کس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف. اور یہ جو جس کو ہم نصارہ کہتے ہیں, یہ تو بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ تھے جو حواریین کے اولادیں ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مدد کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا. تو یہ بن گئے نصارہ, اور جو ایمان نہیں لائے تو وہ کیا رہ گئے؟ وہ بنی اسرائیل رہ گئے. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ, ایک جماعت نے انکار کر دیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, تو ایمان لانے والوں کو ہم نے مضبوط کر دیا دشمن کے مقابلے میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کو آپ پہنچی. اور اسی طریقے سے جو ایمان نہیں لائے تھے, ایمان لانے والے ان پر غالب ہو گئے. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, اور یہ ان پر جو ہے نا غالب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل رہی. اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پھر بہت سارے ان میں سے وہ مسلمان ہو گئے تھے, اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو غلبہ حاصل ہوا تھا اپنے جو ہے نا باقی لوگوں کے اوپر. سورہ جمعہ یہ صف کے بعد اور فتح سے پہلے نازل ہوئی ہے, یہ ترتیب نزولی ہے. اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کا بیان ہے. ابتداء میں توحید کا بیان ہے, اور توحید کے اوپر دلیل عقلی, دلیل وحی, اور پھر زجر, اور زجر کس کے لیے ہے؟ یعنی جو لوگ علم کے باوجود نہیں مانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ ان گدھوں کی طرح ہے جن پر کتابیں لا دی گئی. تو اب ظاہر ہے گدھا حیوان تو ان کتابوں سے بے خبر ہے کہ ان کتابوں میں کیا علم ہے اور اس میں کیا ہے. تو اس طریقے سے زجر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ہے, اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں, اس کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے. تو ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ جانوروں کی طرح ہے. اس طریقے سے گدھا بوجھ اٹھانے والا جانور ہے, اگر اس پر کتابوں کی بڑی گٹھلی رکھ دی جائے تو ظاہر ہے اس سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے آپ کو بھی تورات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ اس سے غافل بیٹھے ہو. پھر اس صورت کے اندر آگے دعوت مباحلہ ہے, اور اس طریقے سے ترغیب بھی ہے اور زجر بھی ہے. اور جمعے کے دن انفاق کا حکم ہے کہ آپ جہاد کرے اور اس طریقے سے جہاد کے لیے آپ انفاق کرے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تمام کے تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. یعنی جو زبان سے پاکی بیان کر سکتے ہیں وہ تو قالن پاکی بیان کرتے ہیں, اور جو زبان سے پاکی بیان نہیں کر سکتے ہیں وہ حالن بیان کرتے ہیں, کیونکہ تمام کے تمام مخلوقات کو وظائف ملے ہیں اور ہر مخلوق وہ وظیفہ احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے جو وظائف ان کو ملے ہیں. انسان مکلف ہے, اور جو عبادت انسان کو دی گئی ہے اور جس کو اس کو مکلف بنایا گیا ہے, صرف مخلوقات کے اندر یہی ایک انسان ہے کہ جو اپنا فریضہ احسن طریقے سے ادا نہیں کرتا, اور بہت ہی زیادہ کمی کوتاہی اپنی فریضے میں یہ کرتا رہتا ہے, باقی مخلوقات نہیں کرتے. الملک, اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے, یہ صفت ثبوتی ہے. القدوس, اور وہ پاک ہے ہر عیب سے, صفت سلبی ہے. العزیز, زبردست ہے, صفت جلالی ہے. الحکیم, حکمت والا ہے, صفت جمالی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہے اور ثبوتیہ ہے, جلالیہ ہے, جمالیہ ہے. تمام کے تمام صفات سے ایک ایک صفت کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا امیین میں رسول, ان میں سے قوم بھی امی ہے, رسول بھی امی ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت رسول بنا کر بھیجا تھا, تو اس وقت پورا مکہ کے اندر 16 یا 17 آدمیوں سے زیادہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تقریباً اتنے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, باقی تمام کے تمام لوگ امی تھے. تو قوم بھی امی ہے, نبی بھی امی, امی قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر بھیجے. اب امی کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ بے علم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو علم دیا تھا. امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی استاذ نہیں ہے اور اس نے یہاں کسی سے پڑھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے, اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا ہے, بذرے وہی ملا ہے. باقی لکھنا پڑھنا جو ہے نا آپ نہیں جانتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے مختلف بادشاہوں کی طرف, تو ان صحابہ کرام کو بلاتے تھے جو لکھنا جانتے تھے, اور وہ آپ کا پیغام لکھ کر پھر جو ہے نا آپ کسی قاصد کے حوالے کرتے تھے. اسی طریقے سے باہر سے جب خطوط آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے, جو خط پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو آپ بلاتے تھے اور وہ بادشاہوں کے خطوط پڑھ کر آپ کو سناتے تھے. اور صلح حدیبیہ میں جب مشرکین نے اعتراض کر لیے کہ بسم اللہ کو ہٹائیں اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, تو کہا کہ رسول اللہ میں تو ہمارا اختلاف ہے آپ لوگوں سے, رسول اللہ کو بھی ہٹائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, ردلی سے کہا کہ اس کو مٹھائے. تو ردلی نے فرمایا کہ میں نہیں مٹا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ادھر دے دو خط, مجھے دے دو, مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کون سا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بٹھائے, کہا کہ صلح میں خیر ہے, ابھی صلح ہونے دو, صلح کی برکات بعد میں سامنے آئے گی, پھر پتہ چلے گا آپ لوگوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیین میں امی کو نبی بنا کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, اب یہ فریضہ رسول ہے, قوم کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے. ویزکیہم, اور قوم کے عقائد کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کرتے تھے. اور میں نے کہا کہ مکی صورتیں جتنی ہیں, زیادہ صورتیں تو مکی ہے, اور مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے ہیں, تو 13 سال میں عبادات کا حکم نہیں ملا تھا. 13 سال آپ نے مکے میں لوگوں کے عقائد کی اصلاح پر محنت کی تھی, 13 سال. عقائد کی اصلاح پر آپ نے محنت فرمائی تھی، کیونکہ عقائد اس وقت بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے. اتنا بڑا موقع آپ نے عقائد کی اصلاح پر لگایا، اور پھر مدینہ کے اندر بھی ساتھ ساتھ عقائد کا اصلاح کرتے تھے، لیکن چونکہ پھر معاملات سے اور عبادات سے متعلق احکامات آئے تھے اور جہاد سے متعلق احکامات آ گئے، تو پھر ان پر بھی عمل ہوتا رہا، عقائد کے اصلاح بھی ہوتا رہا، احکام بھی بیان ہوتے رہے، معاملات بھی بیان ہوتے رہے، قوانین اور ضوابط بھی بیان ہوتے رہے، پھر سب کچھ بیان ہوتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، عقائد باطلہ سے عقائد کو صاف کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن مجید کی تعلیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہیں. یعنی آپ ڈاکیہ نہیں تھے کہ آپ نے صرف کتاب لا کر جو ہے نا قوم کے حوالے کر دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں. جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا تھا، آپ نے وہ کتاب من وعن امت کو سمجھایا، پڑھایا. اور صحابہ کرام عربی زبان جانتے تھے، لیکن قرآن مجید کا معنی مطلب عربی زبان کی وجہ سے آدمی کو نہیں آتا. بہت ساری آیتیں ایسی ہے کہ بغیر استاذ کے وہ سمجھ میں نہیں آتے، اگرچہ آدمی عربی زبان کا امام کیوں نہ ہو. اس وجہ سے صحابہ کرام جیسے فصیح بلیغ لوگ کئی آیات کے مطلب معلوم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. تو آپ نے کتاب کی تعلیم بھی دی، والحکمت، اور اس طریقے سے سنت کی تعلیم دی. سنت کی آپ نے کیا دی؟ تعلیم دی. تو سنت جو ہے نا یہ شرح ہے کس کا؟ کتاب کا. امام شافعی نے بڑی حکمت کی بات کہی ہے کہ جمیع ما تقوله الامہ شرح للسنہ، وجمیع ما تقوله السنہ شرح للقرآن، وجمیع القرآن شرح اسماء اللہ تعالی وصفاته العلیا. فقہا کے عبارات، جتنی عبارات ہیں اور علماء کی تحقیقات، یہ تمام کے تمام شرح حدیث کا، اور حدیث شرح ہے کس کا؟ قرآن مجید کا، اور قرآن مجید شرح ہے اسماء باری تعالیٰ کا اور صفات باری تعالیٰ. آپ دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہی، اور ہر آیت کا اختتام، اکثر آیت کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ صفات باری تعالیٰ پر. اور کہیں آیت کے اختتام پر ایک صفت کا ذکر ہوتا ہے، کبھی آیت کے اختتام پر اللہ کے دو صفات کا ذکر ہوتا ہے. تو آیت کے اختتام پر اور وہی صفات آپ دیکھیں تو مقرر ہے تمام آیتوں کے اختتام پر. تو یہ جو صفات ہے، یہ صفات آیت کے اختتام پر جو رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ صفات سے پہلے جو عبارت ہے وہ ان صفات کی شرح ہے، اور یہ صفات اس آیت کا کیا ہے؟ متن ہے. تو تمام کے تمام قرآن مجید جو ہے نا یہ شرح ہے کس کا؟ یہ صفات باری تعالیٰ کا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظُلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ اندھیروں میں تھے، علم نہیں تھا لوگوں کے پاس. وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی جو باعتبار اسلام کی ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے. یعنی آپ امی تھے، اور امیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن صرف امیوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ان کے علاوہ اور لوگوں کی طرف بھی اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. پوری دنیا کی طرف اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن سب سے پہلے مخاطب آپ کے عرب تھے. تو اس لیے آپ نے اول محنت عربوں میں کی، اور سب سے پہلے آپ نے دعوت عربوں کو دی. اور جب جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اسلامی ریاست باہر کی طرف نکلنا شروع ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی پیغامات اس سے پہلے جزیرہ عرب سے پہلے جو ہے نا، یعنی اس سے پہلے جزیرہ عرب سے نکل گئے تھے، اور آپ نے روم کے بادشاہوں کے نام بھی خطوط لکھے تھے، ان کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی، اور فارس کے بادشاہوں کے نام بھی آپ نے خطوط لکھے تھے اور ان کو بھی آپ نے دعوت دی تھی، اور مقوشقش جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو بھی آپ نے خط لکھا تھا، اور یہی حاطب بن ابی بلتعہ جو جس صحابی کا ابھی تذکرہ ہوا، جس نے خط لکھا تھا سرادید قریش کے نام، اسی کو آپ نے خط دیا تھا مقوقش کے نام، اور یہ اس خط کو لے کر مصر جا رہے تھے. تو ذوالحلیفہ جب پہنچے تو وہاں پر تین آدمی ملے مسلح، اور یہ گھبرا گئے کہ شاید یہ تو اسلام دشمن ہے، کہیں یہ مجھے قتل کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اور آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ گھبرائے نہیں. تو یہ بڑا پریشان ہو گیا. پھر اس نے مختلف داؤ استعمال کیے اور کہا کہ خط پہنچانا بعد کے بعد ہے، پہلے ان کا فیصلہ کرنا یہ پہلے یہ زیادہ ضروری ہے. تو ان تینوں کو مختلف داؤ انہوں نے استعمال کیا، اور اس داؤ کے ذریعے سے تینوں کو الگ الگ جگہوں میں لے گئے اور وہاں ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت کا خط لے کے مقوقش کے پاس پہنچے. تو یہ ان کی خدمات تھی، اور ان خدمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم بن ابی بلتا معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بدری صاحبی ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، عمر کیسی باتیں کرتے ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب بات سمجھ آئی تو رو پڑے. پھر ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات کو اٹھایا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو ان کی مثال یعنی پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہو. تو ظاہر ہے جس گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہیں، کتابوں سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے یہی حال ان لوگوں کے ہے جن کے پاس تورات ہے لیکن تورات کو وہ پڑھتے نہیں ہیں اور تورات پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو جس طریقے سے گدھے سے کتابوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں سے آسمانی کتاب سے بھی ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت برا یہ حال اس قوم کا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو جھٹلایا انادن. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہے اور ظالم قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں، تو یہ کفر کی حالت میں مریں گے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون اللہ. اب زجر ہے برائے یہود، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دوست ہیں اور ہم حق کے اوپر ہیں، جیسے کہ یہودی کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر جہنم میں گئی بھی تو صرف کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑی کی عبادت کی تھی، اس سے زیادہ دن ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، جنت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، مرنا ہے اور جنت میں جانا ہے، جنت کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں اور وہ منتظر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ یہودیوں سے کہیں کہ تم تو اللہ کی دشمن ہو، لیکن آپ کے زام کے مطابق اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی ہو اور جنت کے نعمتیں تمہارے لیے ہے، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا پھر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تاکہ دنیا کے ان تکلیفوں سے جان چھوٹے اور دنیا کے مسائل سے جو ہے نا آپ کو آزادی ملے اور سیدھا آپ جنت میں چلے جاؤ، جنت کے نعمتوں میں، پھر ایسے کیوں نہیں کرتے ہو کہ موت کی تمنا کرو؟ فتمنا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو گے تم سچے ہو. ولا یتمنونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابدا، ہمیشہ کے لیے. اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم یہودی ہے. ایک یہودی مر جائے جیسے کہ پوری دنیا مر گئی، موت سے اس قدر ڈرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی اچھی نہیں ہے جو انہوں نے آگے بھیجی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی جو کمائی ہے جس کو ہم نے آگے بھیج دیا ہے وہ کمائی اچھی نہیں ہے، اور ہم हक पर नहीं है, हमारी जिंदगी सही रास्ते पर नहीं है, पता है इनको। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को खूब जानते हैं, लिहाजा इनके नारों से और इनके दावों से ये लोग नेक नहीं बनते, अल्लाह के दोस्त नहीं बनते। ऐसे तो कितने लोग हैं जो गलत रास्तों में चल रहे हैं और अपने गलत रास्तों को वो सही समझते हैं, और कितने लोग हैं जो बातिल अकीदे रखते हैं और बातिल अकीदों को वो क्या समझते हैं, हक और से दुरुस्त समझते हैं। लेकिन एक आदमी अगर अंधेरे में सफ़र कर रहा हो और उसके पास गलत अकीदा हो, बातिल अकीदा हो, बुध के आगे पड़ा है, कब्र के आगे पड़ा है, या आग के जो है ना आगे पड़ा इबादत कर रहा है, या चांद सूरज तारों के आगे पड़ा, मखलूक कोई भी हो उनकी इबादत में मशगूल मसरूफ है, तो वो अपने आप को हक पर समझता है। लेकिन ये है कि उसके समझने से वो हक पर नहीं होता कि वो हक पर है, उसका समझना ये उसका अपना सोच है, लेकिन ये है कि इससे वो हक पर नहीं होता। जिस तरीके से यहूदी अपने आप को अल्लाह के अवलिया के समझते थे और कहते भी थे अपने आप को अल्लाह के अवलिया, और साथ साथ जो है ना ये लानत भी करते कि जन्नत हमारे लिए है, जन्नत की रहमत हमारे लिए, और हम जन्नत तो हम जाएंगे सिर्फ, कोई और नहीं जाएगा। लेकिन यह है कि इसके बावजूद वो मरने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी कमाई अच्छी नहीं है और हमारा सफर जिस रास्ते पर हमारी जिंदगी जिन रास्तों में गुजर रही है वो रास्ते सही नहीं, गलत है, इसलिए वो तैयार नहीं थे मौत के लिए। قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم, ए पैगंबर, ये तख़वीफ़ उख़रवी है, ए पैगंबर आप इनसे कह दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भागते हो, वो मौत जिससे तुम क्या करते हो, भागते हो, फ़इन्नहु मुलाकीकुम, आपका भागना मौत से बेकार है, भागने से आप मौत से बच नहीं सकते हो, जितना भी भागते फिरो लेकिन मौत से बच नहीं सकते हो, वो मौत तुम्हें आकर मिलेगी हर हाल में, बस उस वक्त तक जो है ना आप मौत से दूर रहेंगे जो दिन जिंदगी के अल्लाह ने आपके लिए लिखे हैं, और जब वो दिन पूरे हो जाएंगे तो एक सेकंड पर आपको मोहलत नहीं दी जाएगी, भले आप जितने भी महफूज मकाम में क्यों ना हो, मलकुल मौत पहुंच जाएगा और वहां आपकी रूह को आपके जिस्म से खींच कर निकालेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा, और फिर तुम्हें वापस लुटाया जाएगा, तुम्हारी रूह को लुटाया जाएगा उस जात के तरफ जो आलिमुल गैब वश्शहादा है, हाजिर को भी जानता है, गायब को भी जानता है, मौजूद को भी जानता है, मादूम को भी जानता है, पस मंजर को भी जानता है और मंजर को भी जानता है, सबको वो जानता है, जाहिर ऊपर वाले ऊपर के ऊपर वाले को भी जानता है, अंदर वाले को भी जानता है, यानी जिस्म के अंदर हमारे सामने कोई चीज पड़ी है तो हमें तो सिर्फ उसका एक सतह नजर आता है, दाया बाया ऊपर नीचे, अंदर तो बिल्कुल नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को तो हर सिमत नजर आता है, जो चीज पड़ी है तो उसके ऊपर वाला हिस्सा भी नजर आता है, नीचे वाले भी आता है, दाएं बाएं आगे पीछे, और उसके पेट के अंदर जो कुछ है वो भी नजर आते हैं, वो भी अल्लाह के इल्म में। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो तुम्हें खबर देगा तुम्हारे करते धरते के बारे में, तुम क्या करके आए हो, क्या कमा के लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति तरगीब जुमा, ईमान वालो जब नमाज जुमा के लिए आजान दी जाए, क्या याद रहे कि जिस वक्त आयत नाजिल हो रही थी तो उस वक्त ये जो इमाम के सामने अजान दी जाती है उस वक्त ये अजान दी जाती थी, और जो अजान पहले दी जाती है ये अजान उस वक्त नहीं दी जाती थी। ये जो पहली अजान है हजरत उस्मान रजी अल्लाह अनहु के जमाने में, सहाबे किराम के इजमा से दूसरी अजान जो पहले दी जाती है ये मशरू हो गई, ये शुरू की गई, और हजरत के ज़माने में जो अजान दी जाती थी वो यही अजान होती थी कि जो इमाम के सामने दी जाती है जब वो खुतबे के लिए खड़ा होता है। तो आयत के नुज़ूल के वक़्त तो मिसदाक निदा का वो दूसरी अजान है जो खुतबे के वक़्त दी जाती है, लेकिन चूँकि پہلی اذان صحابہ کرام کے اجماع سے جو ہے نا وہ شروع کی گئی ہے، لہذا اب وہ اذان بھی آیت کا مصداق ہے۔ ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اب دوڑتے ہوئے جاؤ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر اللہ سے مراد کیا؟ خطبہ، یعنی خطبے کا سننا لازمی ہے، فوراً نکلو تاکہ خطبہ سننے کا موقع آپ کو ملے۔ فسعوا الی ذکر اللہ، لہذا اذان کے بعد تمام کے تمام مشاغل کو ختم کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، اور نماز کی تیاری کر کے فوراً جو مسجد نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہونا ہوگا۔ وزر البے، اور بیع کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اور اس طریقے سے دیگر مشاغل کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پہلا حکم وجوبی تھا، اب یہ جو دوسرا حکم ہے یہ وجوبی نہیں ہے، یہ استحبابی ہے۔ جب نماز ہو جائے، یعنی جمعہ کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، پھر پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اپنی روزی، نماز جمعہ کے بعد پھر جاؤ اپنے کاروبار کی طرف۔ لیکن یہ میں نے کہا یہ حکم استحبابی ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً جائیں گے دکان کا تعلق کھولیں گے، آپ کی مرضی ہے، چاہے نہ جائیں، لیکن اس کے بعد جا سکتے ہو، ممانعت نہیں ہے، امر استحبابی ہے۔ تلاش کرو پھر اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا، لیکن یاد رہے جب آپ روزی کی تلاش میں نکلے دکان کی طرف، مارکیٹ کی طرف، دفتر کی طرف، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے، دکان کے اندر بھی، دفتر کے اندر بھی، کاروبار میں، جہاں بھی آپ ہو اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اور خوب یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ جو زندگی ہے اس میں آپ فتنوں سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، مبغوض ٹکڑا زمین کا اللہ کے ہاں بازار ہے، اس لیے کہ وہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور آدمی کو گمراہ کرتا رہتا ہے، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، تو جب آپ وہاں ذکر کریں گے تو شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا، لعلکم تفلحون، تاکہ آپ کو کامیابی ملے اور شیطان کے وار سے آپ محفوظ ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما، یہ شکوہ ہے، آدر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور روایت دو قسم کی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے نماز سے پہلے دیا جاتا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس زمانے میں خطبہ جمعہ کے نماز کے بعد ہوتا تھا، پھر بعد میں جمعہ کے نماز کو مؤخر کیا گیا، خطبے کو مقدم کیا گیا۔ تو وہ زمانہ تھا، صحابہ کرام جو ہے نا وہ قحطوں کے شکار تھے، فاقے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پتھر باندھے ہوتے تھے پیٹ کے اوپر، اور تجارتی قافلے تو پتہ نہیں کبھی کبھی آتے تھے دور دراز سے، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اتنے میں ڈول بجانے والے ڈول بجانا شروع کر دیے کہ تجارتی قافلہ آئے، تو وہ ڈول وغیرہ نقارہ بجتا تھا، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی قافلہ آیا ہے، تجارتی سامان لے کے آیا ہے، تو سارے لوگ گھروں سے دوڑتے ہوئے جو کرنسی اس زمانے میں ان کے پاس ہوتی تھی وہ لے کے آتے تھے، اور اس پر ان کو جتنا راشن وغیرہ ملتا تھا وہ لے کے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، پھر اگلے قافلے تک انتظار کرتے تھے، اور جس کا راشن بیچ میں ختم ہوتا تھا تو پھر فاقوں کی زندگی تھی۔ تو صحابہ کرام حضرت خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے، اتنے میں نقارہ بجا، تو صحابہ کرام مسجد سے اٹھے اور دوڑے قافلے کی طرف تاکہ اناج وغیرہ خریدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف خطبہ دے رہے تھے، خلفۂ راشدین اور چار پانچ آدمی مسجد میں اور رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے لوگ نکل گئے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور تنبیہ کی گئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ دیکھتے ہیں سودا بکنے کو، او لہون یا کچھ تماشا، تو ظاہر ہے وہ قافلہ آیا تھا تو قافلہ تو سودا بیچ رہا تھا، یہ رعو تجارتن کا مزداق تاجروں کا سامان بیچنا ہے، او لہون وہ جو نقارہ بجانے والا نقارہ بجاتا تھا تو ظاہر ہے وہ کیا ہے تماشا تھا، تو لہون سے مراد وہی نقارہ ہے. انفضوا الیہا وترکوک قائما، تو یہ لوگ بکھر جاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کو کھڑے کھڑے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ خطبہ دے رہے تھے آپ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ثواب ہے اور جو اجر ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے لہو سے، یعنی جو تماشا ہے اس سے اور تجارت سے بہت زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. رزق آپ کو قافلے سے نہیں ملے گا، رزق کے خزانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور مسجد میں رہنا چاہیے تھا، باہر نہیں جانا چاہیے تھا. رزق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، جہاں سے بھی ہو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے رزق وہ دے گا، اور کبھی جو ہے نا آپ فاقوں سے نہیں مریں گے، رزق ملے گا آپ کو. لہذا رزق کے تلاش میں آپ دین کو پیچھے نہ کرے بلکہ دین کو آگے رکھے اور رزق کو پیچھے رکھے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھا. تو یہ آیت نازل ہو گئی، اس آیت میں صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی. اور اب امریکہ میں اور اس طریقے سے یورپ میں اسلامک سینٹر کھلے ہیں اور وہاں پر اسلام کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اس قسم کے آیات کو جس میں کہیں صحابہ کرام کی کسی غلطی کا تذکرہ ہے، اس قسم کے آیات اور احادیث انہوں نے جمع کر رکھی ہے اور یہی ان کا نصاب ہے اور یہ پڑھاتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر انہوں نے یہ ساری چیزیں اہل تشیع کی کتابوں سے اٹھائی ہے، اور ایسے لوگوں کو تیار کر کے پھر وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کے ذریعے سے جو چیزیں آپ کو ملی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ قابل اعتماد لوگ نہیں تھے، اور انہوں نے تو احد کے اندر بھی پیغمبر کو چھوڑ دیا تھا اور اس طریقے سے، یا حضرت خطبہ دے رہے تھے پیغمبر کو چھوڑ دیا، اس طریقے سے یہ واقعات وہ جمع کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کی ایمان کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اگر کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہے تو معافی کا اعلان کر چکے ہیں اور اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور ایمان والوں کو حکم دیا آمنو کما آمن الناس. لیکن ظاہر ہے جب لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، ساحر اور جادوگر تک کہا اور کذاب تک کہا، تو اس کا صاف نتیجہ یہ ہے، اس سے صاف پیغام ملتا ہے کہ عنادی دل میں عناد ہوتا ہے، لہذا اپنے عناد کا اعلان نہیں کرتا کہ میں آپ کا پیغام عناد کی وجہ سے نہیں مانتا، یہ نہیں کہتا، لیکن الزام آگے کیا لگاتا ہے، جادوگر کا الزام لگاتا ہے، ساحر کے